حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهله وأهل بيته وقدرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين.
کام کرے گا کیا، وہی کام نہیں کر رہا. قرآن کریم جس آیت کو کل کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا گیا تھا، آج کی گفتگو بھی اسی آیت کے حوالے سے ہے. اور شاید آج بعض مومنین کرام ایسے ہوں جو کل کی مجلس میں نہ آ سکے ہوں گے، اگرچہ فائنل خلاف توقع اتنا دلچسپ ثابت نہ ہوا، مگر پھر بھی مومنین کرام بہرحال اسی کشمکش میں مبتلا تھے، جس کشمکش اس وقت بھی امریکہ اور برطانیہ کے بہت سارے نوجوان مبتلا ہیں. ایک ایسا مسئلہ جو اس سال بہت زیادہ پوچھا گیا ان علماء کرام اور ذاکرین سے جو مغربی دنیا میں مجالس پڑھنے تشریف لے گئے. آج کی مجلس میں میرے سامنے تاثیر اہل بیت مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ تشریف فرما، جو اکثر و بیشتر ایام اعظم مغربی دنیا کے نوجوانوں کو اسلام کے ان معارف سے آگاہ کرتے ہیں جو شاید یہاں پر ہمارے لیے ایک عام سی بات ہو گئی، لیکن وہاں کے ماحول کا اندازہ آپ کسی ایک جملے سے کر لیں. کہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا گیا کہ مولانا شب قدر کے اعمال میں شرکت کرنا کیا واجب ہے؟ اب ایک ایسا سوال جو اگر پوچھنا تھا تو 1400 سال، 1300 سال، 1200 سال پہلے پوچھ لیا جاتا، یا ہر نوجوان بالغ ہونے کے فوراً بعد یہ مسئلہ پوچھتا. یہ سالوں کے بعد مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کا پیش آ گیا. ویسے جواب تو اس کا آسان ہے کہ یقیناً اعمال شب قدر میں شرکت واجب نہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اگر اس کی پابندی نہ کرے تو خود اپنا نقصان کرتا. واجب الگ چیز ہے، لیکن دعا کے حوالے سے بار بار یہ بتایا گیا کہ تم اپنا نقصان خود کرو گے, جیسا کہ آج کی مجلس میں ذرا آگے جا کر یہ عنوان کسی اور حوالے سے آنے والا. مگر ایک بات ابتدائی مجلس میں یہ واضح کر دی جائے کہ دعا کا جو فلسفہ ہم کو دیا گیا اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو ذرا منطق اور فلسفے کے اعتبار سے عقل قبول نہیں کرتی, لیکن جب اسے سمجھایا جائے تو عقل قبول کر لیتی. بعض دلیلیں, یہ میں خاص وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کی توجہ رہے, کہ بعض دلیلیں ایسی ہیں کہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگتی ہیں اور اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور اتنی خوشنما ہوتی ہیں کہ آدمی فوراً اس پہ یقین کر لیتا. اور ایسی دلیلیں جو اپنے خوشنما ہونے کی بنا پر انسان کے عقیدے کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. تاریخ ائمہ دو مرتبہ, یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ ہر دلیل کو خالی اس کے الفاظ دیکھتے ہی متاثر نہ ہو جائیے, پہلے اس کی گہرائی میں بھی جائیے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا. تاریخ ائمہ دو مرتبہ ہمارے سامنے ایک ایسا فرقہ بنا جس کے پاس دلیل اتنی اچھی ایک سرسری نگاہوں سے دیکھنے والا یا ذرا کم عقل یا کم علم رکھنے والا فوراً اس سے متاثر ہو جائے. اور یہ دو مرتبہ جو واقعہ پیش آیا, دونوں مرتبہ محبان اہل بیت اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں گمراہ ہوئے. ہمارے یہاں تاریخ میں ایک فرقے کا نام ملتا ہے, اب نام ملتا ہے اب وہ فرقہ نہیں ملتا, لیکن اس زمانے میں بہت ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ فرقہ ابھر کے آیا تھا اور اس کا نام تھا فرقہ واقفیہ. آج بھی ہمارے حوزہ علمیہ میں جب مختلف احادیث پر بحث ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے راوی کہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی روایت اس لیے چھوڑنا پڑے گی کہ یہ واقفی المذہب, ایک لفظ ہے آج تک ہمارے یہاں موجود اس لیے کہ یہ فرقہ بنا ہم ہی میں سے تھا. تو بہت سارے ایسے راوی تھے کہ 10 سال 15 سال 20 سال بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس زمانے میں انہوں نے حدیث امام سے سنی اور پھر وہ بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے حدیث سے ہم تک پہنچائی. اب اس کی 10 سال 15 سال کی حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں, آخر کے 5 سال کی حدیثیں سب شک والی ہو گئی, حدیث لیں حدیث نہ لیں, ایک بڑا مسئلہ آج بھی ہمارے یہاں زیر بحث آتا. حتیٰ یہ کہ درس خارج کو چھوڑیے سطحیات میں شرع نما میں بھی ایسی حدیثیں مل جاتی, لیکن میں شاید ذرا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں. یہ فرقہ تھا کیا؟ اس کا نام ہے واقفیہ. اردو میں واقف ہونا یعنی کسی کو جاننا پہچاننا, عربی میں واقف کے معنی رک جانا وقوف. حج کے حوالے سے یہ لفظ آج بھی آتا اور ویسے بھی عام زندگی میں استعمال ہوتا, جہاں پہ بسے رکے وہاں کا نام ہوتا ہے موقف, جہاں پہ نو پارکنگ ہو. آج بھی دبئی چلے جائیے, ابو ظہبی چلے جائیے, کویت چلے جائیے, سعودی عرب چلے جائیے, مولانا محترم تو ہو کے بھی آئیں, جگہ جگہ لکھا ہوگا ممنوع الوقوف. تو واقف کے معنی رک جانا, وقوف کرنا, ٹھہر جانا. یہ فرقہ واقفیہ کیوں کہلاتا؟ یہ اس لیے کہلاتا کہ یہ ایک امام پہ جا کے رک گیا, 12 اماموں کو انہوں نے نہیں مانا, رک گیا. دیکھیے 12 اماموں کو نہ ماننے والا, اور بھی کچھ فرقے جنہوں نے 6 امام مانے, 7ویں کو نہیں مانا, انہیں واقفیہ نہیں کہتے, اس لیے کہ انہوں نے امامت کو روکا نہیں, اپنا 7واں امام کسی اور کو بنا لیا, پھر 8واں, پھر 9واں, سلسلہ چلتا رہا. یہ 2 فرقے اس لیے واقفیہ کہلاتے, واقف یعنی رک گئے, کہ انہوں نے وقوف کیا، ٹھہر گئے، آگے بھی نہیں پڑھے، نہ صحیح امام کو مانا نہ کوئی اور غلط اور جھوٹا امام بنایا. اچھا یہ فرقے کب بنے؟ دو مرتبہ، کربلا کے واقعے کے فوراً بعد اور ساتویں امام کی شہادت کے فوراً بعد. یہ جو جملہ میں نے کہا ہے نا، ذرا سا اس جملے کی اہمیت کو سمجھیے. اور اس کی اہمیت کیا؟ کربلا کے واقعے کے بعد یہ فرقہ بنا، یعنی یہ رک گئے امام حسین پر، کہا کہ ان کے بعد کوئی امام نہیں. اب آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ چوتھے امام غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں امام ہوں اور یہ فرقہ کہتا ہے کہ تیسرے کے بعد کوئی امام نہیں، تو دیکھیے خالی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ تیسرے پر رک گئے، مسئلہ یہ ہے کہ چوتھے کی توہین کر رہے ہیں. اور جب یہ فرقہ ساتویں کی شہادت پر بنا، آٹھویں امام کے حالات ابھی ابھی آپ نے سترہ سفر کی شہادت کی مجلس میں سنے، معصومہ قم کے ذیل میں سنے، تو ساتویں امام کی شہادت پر یہ فرقہ رک گیا. جب رک گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ ساتویں کے بعد کوئی امام ہے ہی نہیں. تو آٹھویں کو نہ صرف یہ کہ امام نہیں مانا، بلکہ تہمت لگائی، الزام لگایا کہ انہوں نے دنیا کے لالچ میں امامت کا دعویٰ کیا. اچھا اب یہ ایک فرقہ نہیں، جو تیسرے کے بعد رک گئے تھے وہ الگ لوگ تھے، اور جو ساتویں کے بعد رکے وہ الگ لوگ تھے. دلیل دونوں کے پاس ایک تھی، طریقہ دونوں کا ایک تھا، اس لیے ایک ہی نام پڑ گئے. جیسے اگر علی کے زمانے میں کوئی علی کو برا بھلا کہے گا وہ بھی ناصبی کہلائے گا، آج بھی برا بھلا کہے گا یہ بھی ناصبی کہلائے گا. اچھا اب ان کی دلیل کیا؟ ان کی باتیں تو آپ کو بالکل غلط لگ رہی ہیں، دلیل کیا؟ دلیل اتنی اچھی تھی، پرکشش، جسے انگریزی میں کہتے اپیلنگ، ایک بڑی تعداد اس دلیل کے چکر میں آ گئی. اور دلیل وہ ہے جو فضیلت بتا رہی ہے اہل بیت کی. وہ دلیلوں کا جواب دینا آسان ہے جس میں اہل بیت کے خلاف کوئی دشمنی ظاہر کی گئی، لیکن جو محبت کے راستے سے حملہ ہوتا، چنانچہ کبھی ہمارے یہاں خالی فرقہ بنتا ہے کبھی نسیری، وہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ عقیدتیں اور محبتیں ایسی کہ واقعا آدمی چکرا جاتا. اب سنیے دلیل، ان کی دلیل یہ کہ یہ بتاؤ، حسین کا رتبہ بلند ہے کہ عیسیٰ نبی کا؟ ہمارا بچہ بچہ جانتا کہ رسول خدا کے علاوہ بارہ ائمہ کا رتبہ 124,000 انبیاء میں سے بھی ہر ایک سے بلند. اب حسین کا رتبہ زیادہ ہے کہ عیسیٰ کا؟ کون کب بخت ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ عیسیٰ کا رتبہ زیادہ؟ زیادہ تو بڑی بات ہے، برابر بھی نہیں. لیکن جیسے ہی ہم نے کہا، یارے کیا احمقانہ بات کہی، کہاں حسین کہاں عیسیٰ، جواب میں ملا جب عیسیٰ سے حسین کا رتبہ بلند، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ عیسیٰ پر حملہ کیا جائے تو اللہ ان کو بچا لے، اور حسین پہ حملہ کیا جائے تو اللہ انہیں شہید ہو جانے دے؟ بات دیکھیے، ذرا عقلی دلیل نہیں، لیکن محبت کے حوالے سے آدمی ذرا سا کنفیوز ہو گئے. کہا لیکن کربلا میں حسین کو شہید ہوتا تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، سارا لشکر یزید. تو ان کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو بھی تو سولی پر چڑھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے دیکھا. اب یہ قرآن اور حدیث میں لائیے، جناب عیسیٰ پر حملہ کرنے جب ان کے دشمن گئے تو کیا ہوا تھا؟ خدا نے انہی میں سے ایک کی شکل عیسیٰ جیسی کر دی اور عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلا لیا. عجب، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی دی گئی، مگر اس سے بھی وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، اس لیے نہ واجبات کی پابندی کرو نہ اپنے آپ کو آرام سے بچاؤ، کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ نے دے دیا. خدا نہ کرے کسی مومن کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جو کہ حسین شہید ہو گئے اس لیے نہ کسی واجب کی پابندی کرنا ہے نہ اپنے آپ کو آرام سے بچانا, اس لیے کہ ہمارے گناہوں کے لیے حسین شفیع بن کے آ جائیں گے. چنانچہ نمازیں بھی قضا کرو, روزے بھی نہ رکھو, حقوق و ناز بھی ادا نہ کرو, شرابیں بھی پیو, گانے بھی سنتے رہو, عورت بھی بے حجاب نکلتی رہے, خدا نہ کرے کہیں عقیدہ آ جائے. اور یقین ہے کہ کہیں یہ عقیدہ نہیں ہوگا. مگر عیسائی کہتے رہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھے, قرآن کہتا ہے اللہ نے اٹھا لیا, اور ان لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. کیا دھوکہ ہو گیا؟ انہی میں سے ایک کی شکل عیسیٰ جیسی بن گئی. تو اپنی جگہ یہ بھی صحیح کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا, اور وہ بھی صحیح کہ قرآن کہہ رہا اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا. کہا ایسا ہی کربلا میں ہوا. یزیدیوں میں سے کسی کی شکل حسین جیسی بن گئی اور حسین کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین عیسیٰ سے افضل. جو پروردگار عیسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے یہ معجزہ دکھائے گا تو جو افضل ہے عیسیٰ سے اس کے لیے معجزہ کیوں نہ دکھائے گا؟ چاہے آج آپ کو یہ بات کتنی ہی غلط لگ رہی ہے مگر ذرا ذرا عقل اسے قبول کرتی ہے کہ نہیں؟ ذرا ذرا جب تک کہ آدمی واقعاً علم و معرفت نہ رکھتا ہو اس وقت تک بڑا مشکل ہے اس دلیل سے اپنے آپ کو بچانا. اور چونکہ آج ہم کربلا کے 1300 سال کے بعد ہیں اور ہمیں ساری تاریخ پتا, لیکن جب یہ تازہ تازہ واقعہ پیش آیا تھا تو بہت سے صاحبان ایمان اتنے غمگین تھے کہ ان کا دل ہی قبول نہیں کر رہا تھا کہ حسین کیسے شہید ہو سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ ان کے سامنے آیا ذرا دل کو تقویت ملی. ہاں صحیح, حسین نہیں مارے گئے, کوئی یزیدی مار دیا گیا, ہمارا آقا تو زندہ. اور اگر حسین زندہ تو چوتھے ایمان کی امامت غلط. باقاعدہ فرقہ بنا. یہی خطرہ یہی فتنہ ساتویں امام کی شہادت, 14 سال جیل میں رہے, جیل ہی میں شہید ہوئے نا. ایک بار پھر ایک فرقہ بن گئے. کہا یہ بتاؤ موسیٰ کاظم افضل ہے کہ عیسیٰ روح اللہ افضل ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ ساتواں امام افضل. تو کہا کہ جب قید خانے میں عیسیٰ کو اللہ نے بچایا وہی ساتویں امام کے ساتھ ہوا. کیونکہ ہم لوگ افضلیت کا مطلب یہ باتیں بھی سمجھتے ہیں کہ حالات بھی ہے جیسے ہونا چاہیے. یہی وجہ کہ فرقہ واقفیہ 2 دفعہ بنا اور ایسی دلیل لا کے بنا کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بہ گئے. کیونکہ دلیل یوں اپنے اعتبار سے عقل قبول کر رہی ہے کہ جب ساتویں امام کا رتبہ عیسیٰ نبی سے زیادہ تو خدا عیسیٰ کو شہادت سے بچا لے, یعنی زندگی بچا لے, اور ساتویں امام کی زندگی چلی جائے, نہیں ہو سکتا. اچھا ساتویں امام کے حالات تو جناب عیسیٰ سے بہت زیادہ ملتے. کربلا تو پھر بھی کھلا میدان تھا مگر یہاں وہی قید خانہ تھا. چند سپاہی ساتویں امام کو شہید کرنے گئے تھے جو جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے. تو خلاصہ کیا نکلا میرا موضوع؟ آج فرقہ واقفیہ نہیں, میرا موضوع یہ کہ جب بھی کوئی دلیل آپ کو دی جائے تو فوراً یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ یہ دلیل محبت کے حوالے سے دی جا رہی ہے اس لیے ضرور صحیح ہوگی. بعض دلیلیں دیکھنے میں بڑی پرکشش لگتی ہے لیکن غور کیجئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ چوتھے امام نعوذ باللہ غلط بیانی کر رہے اور آٹھویں امام نعوذ باللہ غلط دعوی امامت کر رہے. ساتویں کی وہ فضیلت بیان کی جائے کہ جس سے آٹھویں کی توہین ہو جائے. کربلا والے حسین کی وہ فضیلت بیان کی جائے جس سے شام والے سید الساجدین کی توہین. دلیل کا ایک پہلو نہیں, دونوں دیکھنا پڑتے. مگر دعا کے حوالے ایسی ہی ایک دلیل دی جاتی ہے, شاید آپ تک نہیں آئی تو سن لیجیے, آج میں پہنچا دوں. دلیل یہ دی جاتی کہ اللہ تو ایک ہی اللہ ہے نا, کہ ہندوستان کا اللہ الگ ہے اور کربلا کا اللہ الگ ہے اور مدینے کا اللہ الگ. ہم کہیں گے نہیں اللہ تو ایک ہی اللہ. تو کہا جو یہاں آئے وہی وہاں. جب ہر جگہ ایک اللہ تو دعا یہاں مانگو کہ وہاں مانگو فرق کیا پڑتا؟ اگر کہ اس کا صحیح جواب میں رات کی جو دوسری مجلس قیصر باغ میں ہونے والی, اصلی جواب تو وہاں پہ آ رہا مگر ایک دوسرا ضمنی جواب, اللہ ایک ہی جگہ تو یہ کیا ضروری ہے کہ دعا کرنے کے لیے کربلا ہی جائے؟ دعا کرنے کے لیے مکہ ہی جائیں؟ کیا وہاں کوئی اور اللہ ہے یہاں کوئی اور اللہ؟ اور جب اللہ ایک ہی اللہ تو یہ کیا ضروری ہے کہ دعا کرنے کے لیے شب قدر ہی جاگا جائے؟ کسی اور رات کو ہم جاگ جائیں گے؟ ایک ہی تو بات. خاص طور پر اس سال کیا خاص بات ہے؟ آپ حضرات کو اتنا اندازہ نہیں, اس لیے کہ آپ ان نغمیات و خرافات میں پڑھتے ہی نہیں. ورلڈ کپ ایک الگ چیز ہے, اس میں تو آپ بھی پڑھ جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اب مسئلہ کیا, اس وقت یورپ اور امریکہ میں جتنے کیلنڈر ہمارے چل رہے ہیں سب میں یہ لکھا ہے کہ اس سال 31 دسمبر کو 22 رمضان آنے والی ہے, یعنی شب 23 شب قدر, بڑی شب قدر عوام کے الفاظ میں, وہ آ رہی ہے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیان کی رات. 1 جنوری ہر سال آتی ہے نیو ایئر نائٹ, اس سال کی 1 جنوری بڑی اہم ہے, اس لیے کہ صدی بدل رہی ہے. ہمارے مراجع کرام میں جو اختلاف ہوتے اس کی تو کوئی ٹھوس بنیاد, اب ذرا دیکھیے سارا یورپ اور امریکہ لڑ رہا کہ نئی صدی اس سال شروع ہوگی کہ اگلے سال شروع ہوگی, بڑی لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہیں. مگر خیر, اس سال 31 دسمبر کو 21ویں صدی شروع ہو رہی, اب وہی رات ہے شب قدر کی. اچھا, پہلے تو یہ شور تھا کہ 21ویں صدی آ رہی ہے جو 100 سال کے بعد کسی خوش قسمت کو ملتی, آپ کے والد کو نہیں ملی ہوگی, شاید دادا کو مل گئی, اور کچھ بچوں کے تو دادا کو بھی نہیں ملی ہوگی پر دادا کو ملی ہوگی, تو دو دو جنریشن کے بعد پہلی 100 سال ملتے. پہلے تو یہ شور تھا, بعد میں ذرا یہ لوگ بیٹھے تو کہا نہیں, خالی نئی صدی نہیں ہے ملینم, خالی 21ویں صدی نہیں ہے, 1000واں نیا شروع ہو رہا. دنیا کے 1000 سال پورے ہوئے, پھر 2000 پورے ہوئے, اب تو 3000واں شروع ہو رہا ہے. اب خالی 100 سال کا مسئلہ نہیں ہے, 1000 سال کا مسئلہ, 3000 شروع ہونے جا رہا. یہ تو پتا نہیں کن خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہوگا, دادا پر دادا, سکڑ دادا, لکڑ دادا, پکڑ دادا, اس سے بھی پیچھے جائیے, یا ان کو ملا ہوگا یا ہم کو ملے گا. اب تو بڑا خطرناک مسئلہ, نوجوان پریشان ہے لندن کے کہ مسجد میں آ کر اعمال شب قدر کریں یا ٹرافلگار اسکوائر میں جمع ہو کے نئی صدی کا استقبال کریں. نوجوان گھبرا رہے نیو یارک کے کہ کیا اعمال شب قدر کے لیے امام باڑے جائیں یا ٹائمز اسکوائر میں جا کر نئے 1000 سال کا استقبال کریں. اب خالی 100 سال کی بات نہیں ہے, 1000 سال آ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کر دیا, مگر جو لفظ اس وقت آ رہا ہے کہ نوجوان کہتے مولانا شب قدر تو ہر سال ملتی ہے, یہ رات تو 1000 سال میں ایک بار ملتی ہے, اور قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, وہی لفظ ہتا. درود بھیجے محمد والے, وہی لفظ 1000 آیا جو آج کے نوجوان, بلکہ بعض اوقات بڑے سنجیدہ بوڑھے بھی پوچھ رہے ہیں 1000 سال, یہ نیا 1000 شروع ہو رہا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شب قدر 1000 سے افضل ہے. لیکن خیر, سوال اس کے حوالے سے یہ آیا کہ کیا اللہ وہی اللہ نہیں ہے جو شب قدر کا ہے وہی عام رات کا اللہ, اور جو رمضان کا اللہ ہے وہی عام ربیع الاول کا اللہ, اور جو شب جمعہ کا اللہ ہے وہی شب بدھ کا بھی اللہ؟ تو آخر یہ حکم کیوں کہ اگر دعا مانگنا ہے تو خیال کرنا کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں ٹائمنگ جہاں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ بعض ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ اب دیکھیے, عقلی اعتبار سے تو بات ایسی ہے کہ سوال کرنے والے نے ہمیں بھی چکرا دیا کہ بات تو صحیح لگ رہی, سارا سال وہی اللہ ہے, شب قدر میں دعا مانگو یا ورلڈ کپ کی رات کو دعا مانگو, ایک ہی اللہ تو اللہ ہے, اللہ کو تھوڑی بدل گیا, اور اللہ تو ایک ہی اللہ ہے چاہے بمبئی میں ہو چاہے مکے میں ہو. مگر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, موضوع کچھ اور, مگر یہ یاد رکھی کہ اسلام نے یہ تینوں باتیں ہمیں بتائیں, اور بڑی اہمیت کے ساتھ بتائیں. کیا بتایا؟ دعا کے حوالے سے بتایا کہ وقت کی بھی اہمیت, بعض اوقات دعا کی قبولیت کا وقت کچھ ایسے ٹائمنگ ہے کہ دوسروں سے زیادہ افضل, شب جمعہ کی دعا، شب قدر کی دعا، شب نیمہ شعبان کی دعا، شب عرفہ کی دعا. اور ایک دعا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہ اب اس کا وقت کہیں 8-9 مہینے کے بعد آئے گا، مگر ہماری آپ کی ملاقات اگر اب ہوئی بھی تو اس سے بھی بات ہوگی. اور یہ بہت سارے لوگ الگ الگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ، اب میرا موضوع دعا نہیں مگر ظہور امام کے لیے دعا مانگنا، اس لیے میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں. آخر مجلس میں دعا نہیں مانگنا، امام کو جلدی ظاہر کرانے کے لیے ہمیں دعائیں کرنا. اس لیے ذرا سی یہ وضاحت سن لیں کہ خاص طور پر آج کل ایک مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ اولاد بڑی بے دین ہوتی جا رہی ہے، بہتی جا رہی ہے، گمراہ ہوتی جا رہی ہے. بعض جگہوں پہ یہ مسئلہ شوہروں کے حوالے سے، بعض عورتیں ایسی کہ شادی کیا ہوئی ایک جہنم میں پھنس گئیں. بعض جگہ یہ مسئلہ بزنس پارٹنر کے حوالے سے، تو ایک مختصر سی میں بات کر رہا ہوں. پہلے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اگر کہ سارا سال اللہ کا بنایا، مگر اللہ نے سال میں کچھ تاریخیں اور ان تاریخوں میں بھی کچھ وقت، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پوری شب قدر پوری رات، اور ایک ہے رات کا بھی ایک اہم حصہ. چلے پہلے ایک دلچسپ واقعہ سنیں. اس واقعے پر ایک ٹیکنیکل اعتراض ہو سکتا، چنانچہ اس واقعے کو حدیث سمجھ کے نہ سنیے، حکایت سمجھ کے سنیے. کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر کے والد اپنے زمانے کے بہت بڑے نجومی اور ستارہ شناس تھے. یہ اللہ نے جو ستارے بنائے استار، ان کی ایک اہمیت ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، اور اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہے. اگر یہ سارا علم 100% فراڈ ہوتا تو 8-10 ہزار سال سے یہ نہ چل رہا ہوتا. میں علم نجوم کی حمایت نہیں کر رہا، پہلے ہی ہمارے نوجوان آپے سے باہر ہیں، یہ چیزیں سن کے تو اور دماغ خراب ہو جائے گا، وہی جیمینی چیمینی کا مسئلہ آ جائے گا. مگر عرض یہ کرنا اور یہ بات یاد رکھی، باطل یا غلط بات اگر 100% باطل ہو وہ زیادہ نہیں چلتی ہے، باطل کو اپنے آپ کو چلانے کے لیے تھوڑا سا حق ملانا پڑتا. اگر تھوڑا سا حق نہ ملائے تو باطل تو پہلے دوسرے دن کے بعد ہی ختم ہو کے رہ جائے. حتیٰ یہ کہ جو بازار ملاوٹ والی چیزیں آتی ہیں نا، اس میں تھوڑی سی صحیح چیز ملانا پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں چل پائے گی نقلی اور جعلی چیز. اب یہ ایک الگ موضوع، لیکن ستاروں کے علم میں کچھ حقیقت ہے. لیکن اب یہ لفظ یاد رکھیے گا، لفظ اب اس علم پر بھروسہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے بھروسہ ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. یہ اب میں اس کی تشریح میں جاؤں گا تو بالکل موضوع بدل جائے گا. ایک مقدس عالم دین اور ایک قابل احترام ذاکر اہل بیت اس طرح سے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ میری زبان بھی لڑکھڑا رہی اور میرا دماغ بھی اس وقت اپنے قابو میں نہیں، کیسے بولوں کیسے زبان کھولوں. اسی لیے آج کی تقریر اگر آپ کو کچھ اکھڑی اکھڑی لگے تو مہمانہ نے گرامی سے کل گزارش کیجیے گا یا کسی کونے میں بیٹھے یا کم از کم میرے سامنے نہ رہے. اگرچہ مجھے ایک طرف ثواب مل رہا ہے ان کے چہروں کی زیارت کا، مگر دوسری جانب مجلس کو بڑھانا مشکل ہو رہا. سنیے، ستارہ شناسی میں حقیقت ہے. تبھی نمرود کے نجومیوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں جو کہا بالکل صحیح کہا، اور فرعون کے نجومیوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تو بالکل صحیح کہا. لیکن اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب کی تشریح نہیں کرتا ورنہ بالکل موضوع بدل جائے. جناب خضر ان کے والد ستارہ شناس تھے، استار، اور انہوں نے جو کیلکولیشن کی اور حساب لگایا تو پتا چلا کہ 3 دن کے بعد، یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، رات کے وقت ایک ایسی گھڑی آنے والی، مثلا رات کے 1:12 پر، کہ اگر اس وقت کسی بچے کی پیدائش کے انتظامات کیے جائیں تو وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن سکتا. یہ ان کے علم نے بتایا. لیکن ریسرچ اسکالر اور تحقیق کرنے والے عام طور پر اتنے مصروف اور بزی ہوتی کہ یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی. تو بیوی سے کہہ دیا کہ تم یاد رکھنا تاکہ یہ بچہ ہمارے ہی گھر میں پیدا ہو جائے جو ساری دنیا کا بادشاہ بنے گا. خیر بات ہو گئی, تین دن آ گئے, تین دن گزر گئے, وہ رات آ گئی, بیوی کے ذہن سے نکل گیا یا تاریخ میں لکھا ہے بیوی سو گئی, آنکھ نہیں کھلی. اور جب آنکھ کھولی تو پتا چلا کہ 2:30 بج رہے, وقت تھا 1:12, بج رہے ہیں 2:30. اب دیر سے آنکھ کھولے تو کیا ہوتا, ہوائی جہاز اڑ جاتا, بس نکل جاتی, ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہو جاتی, وقت تو نکل گئے. گھبرا کے آئی شوہر کے پاس, شوہر رات بھر جاگتا ہے دن بھر سوتا, اس لیے نہیں کہ جیسے آج کل کے نوجوان گاپ شپ ہنسی مذاق ٹی وی شراب کھانا ڈسکو میوزک اور دن بھر سوتے رہو بیوی بچے باتیں کرتے رہے, نہیں, اس لیے کہ ستارہ شناخت کا کام ہی رات تک, یہ نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا ہے, رات کی ڈیوٹی پر. شوہر جاگ رہے تھے وہاں اور کہا کہ غضب ہو گئے, غضب یہ ہوا کہ وہ وقت ہاتھ سے نکل گئے. شوہر نے کہا او اب کیا ہو سکتا, ہاں آج ہی کی رات کیونکہ برکت والی رات, 3 بجے ایک ایسا وقت آنے والا کہ اگر اس وقت کسی بچے کی ولادت کا سامان تو وہ روحانی دنیا کا بادشاہ بنے گا. وہ پہلا وقت تھا کہ اس عام دنیا کا بادشاہ, کہا چلو وہ دنیا کی بادشاہت تو چلی گئی مگر روحانی دنیا کی بادشاہت نہیں چلی, چنانچہ اس رات کے وقت کے اعتبار سے انتظامات ہوئے. مگر ان کے پڑوس میں ایک گھر رہتا تھا اور وہاں رہنے والی عورت نے 3 دن پہلے جناب خضر کے والد اور والدہ کی بات سن لی تھی, اسے اچھی طرح سے یاد تھا, اس نے آج رات کو اپنے شوہر کو تیار رکھا تھا. چنانچہ پڑوس کے گھر والوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا, جناب خضر کے گھر میں وہ وقت تو نکل گیا, اگلا وقت پکڑ لیا گیا. یہاں پہ جناب خضر پیدا ہوئے اور وہاں پر ذوالقرنین پیدا ہوئے, جن کا تذکرہ بھی قرآن کے اسی سورے میں ہے جس سورے میں جناب خضر کی کہانی. ذوالقرنین دنیا کے ان پانچ آدمیوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ ساری دنیا کی حکومت یا دے چکا ہے یا دے گا. پہلا شداد تھا, دوسرا نمرود تھا, تیسرا ذوالقرنین, چوتھے جناب سلیمان اور پانچویں تو ہمارا وہ امام جس کے حالات بیان ہو رہے ہیں. تو جناب ذوالقرنین جناب خضر کے والد اور والدہ کی گفتگو, اس سے فائدہ اٹھایا ذوالقرنین کے باپ اور ماں, اور یہاں جو وقت آیا جناب خضر پیدا ہو, ایک دنیا کا بادشاہ بنا اور ایک عالم روحانیت کا ایسا عظیم حکمران بنا کہ جناب موسیٰ تک کو خضر کا شاگرد بنایا گیا. تو اوقات, اب میں نے کہا تھا کہ اس واقعے پر صرف ایک ٹیکنیکل اعتراض ہو سکتا, جناب خضر نبی ہیں تو نبوت اوقات اور گھڑیوں کی پابند نہیں ہوتی, لیکن شاید بعض مومنین کے لیے یہ بات نئی تو ہو مگر یاد رکھیں 1400 سال سے شیعہ علماء میں یہ بات چل رہی کہ جناب خضر نبی ہیں کہ نہیں, قرآن نے کہیں پر ان کو نبی نہیں کہا, جناب لقمان نبی ہیں کہ نہیں, قرآن نے کبھی نبی نہیں کہا. اچھا یہ ساری تفصیل کیا ہے کہ وقت میں اثر ہوتا, چنانچہ خدا ہر وقت ایک ہی خدا, لیکن آج کی رات کی دعا اور شب جمعہ کی دعا میں فرق, عام شب جمعہ اور شب قدر کی دعا میں فرق, اور یہی فرق جگہوں میں بھی ہوتا. وقت کے اعتبار سے ایک چیز یاد رکھیے گا, نو روز نو روز کا وہ وقت جسے جنتری میں لکھا جاتا ہے وقت تحویل. نوروز پر باقی ساری بحث تو ہمارے یہاں ہے کہ کیا نوروز کوئی اسلامی تہوار ہے کہ ایک مقامی تہوار, مگر نوروز کا وقت تحویل اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ ہو جو میں بتا رہا ہوں تو اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیں. میں نے خود تجربہ کیا اور جن لوگوں کو بتایا انہوں نے تجربہ کیا تو سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ اگر آپ نے نوروز کے اصل وقت پر وہ دعا پڑھی جو جنتری میں لکھی ہوتی ہے, یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحال والاحوال, پوری دعا, تو یہ ایسا وقت اللہ نے بنایا کہ ساری کائنات کا ایک سال ختم ہوتا، نیا سال شروع ہوتا، وہی 31 دسمبر، 1 جنوری تو سب حماقت ہے، مگر اصل تحویل یہ ہوتی، اس وقت اللہ دنیا کی ہر چیز کو بدل رہا ہوتا۔ تو اگر کسی کا دل آپ کو بدلوانا، میں اس آپریشن کی بات نہیں کر رہا جو 80,000 دے کے ڈاکٹرز کرتے، یہاں دل بدلنے سے مقصد یہ کہ دل کی حالت بدل جائے، تو یہ بہترین وقت، اس میں خالی ایک خرابی آتی کہ کبھی جنتری والے حساب کتاب میں 2-4 منٹ کا فرق ڈال دیتے، کبھی عین اس وقت ہماری گھڑی میں 2-4 منٹ کا فرق ہوتا۔ اس مجمع نے اگر 50 گھڑیاں باندھی تو شاید ہر ایک کا وقت دوسرے سے الگ۔ نوروز خالی یہ نہیں ہے کہ 12:55 سیکنڈ بھی ہونا چاہیے، کتنے سیکنڈ۔ تو یہ جو غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی کوئی دعا رد ہوئی ہو کوئی، ورنہ دل بدلنے کے لیے بہترین وقت۔ یہی وجہ کہ احتیاطاً 5 منٹ پہلے سے لوگ دعا شروع کر دیتے، اور جو وقت جنتری میں لکھا ہے اس سے اس کو شامل کر کے 5 منٹ بعد تک دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور ذہن میں بھی خیال کرتے ہیں کہ کس کا دل بدلوانا، اولاد کا دل بدلنا۔ اچھا کبھی الٹا مسئلہ بھی، بعض بچے آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا ہم نے داڑھی رکھی ہے بابا ناراض ہو رہے، مولانا ہم نے پردہ کیا ہے ماں ناراض ہو رہی۔ تو اگر کبھی بچوں کو والدین کا دل بدلوانا، دل کی حالت، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر، بہو کو ساس یا ساس کو بہو، نند کو بھاوج یا بھاوج کو نند۔ دیکھیں یہ مسئلے میری ہی مجلس میں آتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی کہے گا کہ کیا حماقت، یہ انٹرنیشنل فورم ہے، اس کے اندر تو سقراط و بکرات، مارکس اور ہیگل کا تذکرہ ہونا چاہیے، نند بھاوج کہاں سے آ گئے۔ موضوع بھی میرا یہی ہوتا ہے، اور جو مجمع خواتین کا بیٹھا ہے اس میں خواتین بھی ایسی ہوتی ہوں گی، ایک نند اور ایک بھاوج، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عورت دوسرے کو دیکھ رہی ہے وہ نند بھاوج ہی۔ مسئلہ صرف یہ، کوئی پیسہ لے کے بیٹھ گیا آپ کا پیسہ واپس نہیں کر رہا کوئی۔ اچھا یہ جملہ بڑا عجیب مجھے یاد آ گیا، کم سے کم اب تک 15 آدمی مجھ سے مل چکے ہیں، مولانا بڑا بھروسہ کر کے ہم نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ پیسہ کھا کے بیٹھ گیا ہے، واپس نہیں کر رہا، کوئی ایسی دعا ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے؟ تو ایک جملہ سن لی، میں اپنے موضوع سے بظاہر ہٹا ہوا ہوں لیکن آتا ہوں موضوع پر، ایک جملہ سن لی۔ کراچی میں ایک بڑے قابل احترام عالم تھے، مولانا مسلم مہدی صاحب، ان کا تعلق بہرحال جرول کے علاقے سے تھا، مسلم مہدی جرول۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس واقعے کا ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ مولانا مسلم مہدی جرول، جرول کے علاقے سے ان کا تعلق، فرماتے ہیں کہ میرے والد علم دین حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف گئے ہوئے تھے، اور یہ زمانہ تھا آغائے ابوالحسن اصفہانی کی مرجعیت کا۔ آغائے ابوالحسن اصفہانی یہ آخری زمانے کے بڑے عظیم مراجع میں سے ایک، اتنے عظیم مرجع ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ کہہ کے تقلید کرنا چھوڑ دی کہ نہ اب ایسا مرجع کوئی آئے گا نہ ہم تقلید کریں گے، اور یہی کے لوگ 1945 میں انتقال ہوا۔ ان کے بعد آغائے بروجردی کی مرجعیت تھی، اس کے بعد آغائے محسن الحکیم کی مرجعیت تھی، اور پھر آغائے خوئی، صرف 3 مرجع پہلے آغائے ابوالحسن اصفہانی۔ فرماتے ہیں کہ آغائے ابوالحسن اصفہانی کا زمانہ تھا، ان کا ایک جملہ آپ تک پہنچانا، اور اس جملے کے حوالے سے پھر مجھے 2 باتیں اور عرض کرنا، اور پھر اپنے اصل موضوع پہ آنا۔ آغائے ابوالحسن اصفہانی کا زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا شیعہ کے لیے، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی، اور عرب دنیا کے اندر خاص طور پر نجف کے اطراف میں نیا نیا پیٹرول نکلا تھا، برطانیہ کی بھی خواہش تھی کہ یہ تیل کے ذخیرے اس کو ملے، حالت جنگ میں پیٹرول کی اہمیت زیادہ، اور جرمنی کی بھی یہ خواہش تھی۔ اور اس وقت عراق میں سکہ چلتا تھا آغائے ابوالحسن اصفہانی کا، تو بڑے ان کے دلچسپ واقعات کہ دنیا کی طاقتوں نے کیسے ان کو اپنے قابو میں کرنا چاہا، اور کتنے زیادہ ان کے امام سے ملاقات کے واقعات پیش آئے، بہت ہی دلچسپ تاریخ ہے۔ لیکن وقت بھی نہیں ہے, موضوع بھی کچھ اور ہے, اور ہر مومن کو ان چیزوں سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی. ملاقات با امام زمان ایک فارسی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہے. اس کی پہلی جلد میں آپ کو کئی واقعات ملیں گے, خاص زمانہ ایسا کہ زمانے کے امام بار بار ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو ہدایتیں دے رہے ہیں. بڑا مشکل زمانہ ایک مرضی کے لیے. خیر, یہ تو ان کی شخصیت کے حوالے سے میں نے تعارف کرائے. مولانا مسلم مہندی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد اس وقت نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بات ہے خود ان مولانا محترم کی ولادت کی کہ ہندوستان میں ان کی ولادت ہوئی. خط گیا نجف میں, ان کے والد کے نام کے آپ کے یہاں بیٹا ہوا. اب طالب علمی کا زمانہ, گلاس فیلوز ایک دوسرے سے بڑے بے تکلق ہوتے, دنیاوی تعلیموں کے دن ان کے دوستوں نے ان کو گھیر لیا, عراقی بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں, عرب دنیا کے بھی, کہ بھائی مبارک ہو بیٹا ہوا, مٹھائی پھر. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ مٹھائی کھلا تو دیتا مگر فائدہ کیا ایسی مٹھائی کھلانے, کیا مطلب؟ کیا اس لیے کہ دیکھتے رہو ہفتے 15 دن میں ہندوستان سے دوسرا خط آنے والا جس میں اس بچے کی موت کی اطلاع ہوگی. ایک باپ اور اتنا دور بیٹھا ہوا اور اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہے, سب چکرا کہا کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو, یہ تو ایک طرح کی مشغولی اور نحوست کا نہیں مسئلہ, یہ نہیں خدا معلوم میرے یہاں کیا ایسی پریشانی کہ جب بھی کوئی اولاد ہوتی ہے 3 مہینے سے زیادہ کوئی زندہ ناراض سے پہلے بھی ہو چکے, سب مر گئے, اور ایک بھی نہیں 7-8. تو اب مجھے اس کے بارے میں بھی یقین, سائنسی اصطلاحات نے اس کا ایک نام دی, خون کی ایک خاص بیماری ہوتی ہے جن شوہر اور بیوی ان کی اولاد کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے. لیکن ذرا ٹھہر جائیے, میں مجلس پڑھنے آیا ہوں, سائنس پہ لیکچر دینے نہیں آیا. اب جب یہ کہا تو دوستوں نے کہا واہ یہ کیا کہہ دیا, ہم مومن ہیں, دعا پہ ہمیں یقین کامل ہے, چلو ہم تمہیں لے کے مرد وقت کے پاس جاتے ہیں. جیسے آج کوئی کہے کہ چلو آگے سیستانی کے پاس, 10 سال پہلے ہوتا تو کہ لوگ کہتے چلو امام خمینی یا آغا خوئی کے پاس, چلو آگا سیانی کے پاس. ہمارا مرجع کتنا سادہ ہوتا, کوئی کسی قسم کی شان و شوکت کر و پر دربار پہرے دار کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آگا سیانی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا, پہلے تو 1-2-4 باتیں کی تسلی والی اور شفقت والی, اس کے بعد کہا کہ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے, اب یہ الفاظ میرے مفہوم ان کا, ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی ہستیاں مل گئی جو اتنی بڑی ہیں, اتنی عظیم کہ ان کی وجہ سے کوئی اور ہماری نگاہوں میں جچتا بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ, اب جیسے اتنی تیز روشنی میرے سامنے کہ اس کے دائیں بائیں پیچھے جو لوگ بیٹھے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے, کوئی ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ جب روشنی بہت تیز جیسے ستارے آسمان سورج کے جیسے ہیں مگر اتنا تیز سورج کے وہ ستارے چھپ جاتے ہیں. ورنہ پروردگار عالم کچھ اور شخصیتوں کو بھی اہل بیت ہی کے تو بیٹھ کچھ ایسے کمالات سے نوازا کہ اگر ہم ذرا اس پر توجہ دے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ جناب عباس کی عظمت ہے کہ 12 اماموں کی موجودگی میں بھی جناب عباس ہم ان کے فضائل سے آگاہ ہو گئے. مگر آغا ابوالحسن اصفہانی نے کہا, سنو میں تمہیں خاص عمل بتاتا ہوں جو مرادے کے سینہ بسینہ چلنے والا ہے, کہ اگر کبھی کسی کے یہاں اولاد زندہ نہ بچتی تو جناب مسلم ابن عقیل کو پروردگار اتنا تصرف دیا ہے امور کائنات پر, بڑی عظیم شخصیت ہے مسلم. ہم بھی صحیح معنوں میں ابھی تک جناب مسلم کی معرفت حاصل نہیں کر پائے, اس لیے کہ ایسے خاندان سے تعلق کہ جب ہم علی سے لے کے 12 امام تک دیکھتے تو اسی خاندان کی شخصیتیں چھپ جاتی. اپنی اولاد کا نام مسلم رکھو, اگر کسی کے یہاں مسئلہ یہ اور وہ اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ دے تو پروردگار انشاءاللہ جناب مسلم کے تو بہن اسے اس پریشانی سے بچائے. 70 سال کی عمر تھی جب مولانا مسلم مہندی صاحب یہ واقعہ مجھے سنا رہے, کہ میرے والد نے اگلے خط ہندوستان فوری اطلاع کرائی کہ بچے کا نام مسلم رکھے اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آغا سیانی کا ایک جملہ کہ اہل بیت اطہار کی عظمت میں کوئی شک ہی نہیں, لیکن جیسے جناب عباس کی فضیلت بتانا دوسروں کی توہین نہیں, اسی طرح کچھ شخصیتیں اور بھی ہیں اس خاندان میں. مثلا ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ سنی کہ جب کسی علاقے پر کوئی اجتماعی پریشانی آئے, یہ لفظ یاد رکھیے گا, ایک تو ہوتا ہے ایک آدمی کا مسئلہ, ایک ہوتا ہے نہیں ایک بڑا مسئلہ جو دو چار دس پندرہ گھروں میں ہو, کبھی بیماریاں پھیلتی, کبھی کوئی روزگار کا اجتماعی مسئلہ پیش آتا, کبھی دشمنوں کا خوف, اس کے لیے خاص عمل تو نہیں. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جس عنوان پر میں مجلسے پڑھ رہا ہوں اس میں امام کو انتہائی خوش کرنے والا یہ تذکرہ, یہ واقعہ ہے آج سے ٹھیک 100 سال پہلے. آج چل رہا ہے 1420 ہجرہ, یہ واقعہ ہے تقریباً 1320 ہجرے کا. 100 سال سامرہ کا واقعہ, سامرہ جہاں پہ ہمارے دو معصوم دفن جن میں سے دوسرے کی شہادت کا بیان کل ہوگا. سامرہ جس کے بارے میں خاص بات سن لی, وہاں پہ دو معصومین کے روضے, مگر صاحبان ایمان شیعان اہل بیت کی تعداد کم ہے, غیروں کی تعداد زیادہ. خاص وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ہمارا حوضہ نجف سے سامرہ منتقل ہوا تھا. وہ عالم لے کر گئے تھے جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا. میں ہر ہر واقعہ سنانا نہیں چاہتا, مگر جب ذکر امام زمانہ اور ذکر غیبت ہو ان علماء کا بھی تھوڑا تھوڑا بیان سن لی. وہ آغا شیرازی تھے, ان کے فوراً بعد جو مرجع بنے تھے وہ بھی آغا شیرازی تھے, اسی لیے وہ شیرازی اول کہلاتے ہیں. جن کا واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ شیرازی دوم کہلاتے ہیں. وہ آغا محمد شیرازی تھے, یہ آغا مرزا تقی شیرازی. اب سنیے تین چار بڑے اہم نام اے صاحبان ایمان, یہ وہ علماء کرام اور مراجع جنہوں نے غیبت امام میں دین کو لے کر ہم تک پہنچایا اور ہم ان کا نام تک سننے کو تیار نہیں. اب اس واقعے کے راوی آغا شیخ عبد الکریم حائری. مجھے اندازہ کہ 90% مجمع نے سوچا ہوگا یہ کون آدمی. آج ہمارا سب سے بڑا مرکز ہے قم, قم کا حوضہ کس نے بنایا, حوضہ کہہ رہا ہوں روضہ نہیں, شہر میں نجف 1000 سال پرانا ہمارا مدرسہ شیخ طوسی نے بنایا. قم کو بنے ہوئے صرف 80 سال ہوئے, 1341 ہجری میں یہ قم کا حوضہ بنا, جس کی وجہ سے آج دنیا کو اسلامی انقلاب ملا, آج دنیا کو شیعت کی معرفت ملی, آج ہمارے بچوں جوانوں اور عورتوں میں کتنی تبدیلی آئی. یہ اتنا حجاب, یہ چہروں پہ داڑیاں, یہ مسجد میں نمازیوں کی کثرت, یہ قومس کی ادائیگی میں اتنی زیادہ پابندی, یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے قوم کو کہ جس کے اسلامی انقلاب نے دنیا کو جگہ دی. لیکن قوم کا حوضہ بنایا تھا, نام یاد رکھیے, بچوں کو یاد کرائیے, شیخ عبد الکریم حائری. اتنے عظیم عالم کہ مرجع تو تھے ہی, اپنے شاگردوں کو جو پڑھایا تو شاگردوں کو بھی مرجع بنا دیا. ایک ہوتا ہے سونا گولڈ, میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ سونا نہیں جو مجمع کی اکثریت کے پاس مجلس میں جو لوگ سو رہے ہیں, وہ نہیں گولڈ. اور ایک ہوتا ہے پارس پتھر, جو چیز اس پتھر سے لگ جائے وہ خود سونا بن جاتی ہے. شیخ عبد الکریم حائری سونا نہیں تھی, وہ پارس پتھر تھے کہ جو ان کے قریب آیا خود مرجع بن گئے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ان کے شاگرد, مرحوم آیت اللہ ہے گلپائیدانی ان کے شاگرد, مرحوم آیت اللہ ہے عراقی ان کے شاگرد, مرحوم آیت اللہ ہے شہاب الدین مرشی نجفی ان کے شاگرد, اور اس کے علاوہ 8-9 اور مراجع جن کا نام آپ نے اتنا نہیں سنا ہوگا. مرحوم آیت اللہ ہے عبداللہ شیرازی ان کے شاگرد, مرحوم آیت اللہ ہے خونساری ان کے شاگرد, سلسلہ سب مرجع, اور ان کو مرجع بنایا عبد الکریم حائری. آج بھی ان کی قبر معصومہ قم کے سرحانے کی ایک مسجد ہے وہاں پہ آغائے گل پائدانی کی آپ نے تقریب کی, ان کی وصیت تھی مجھے میرے استاد عبد الکریم حائری کے پہلو میں دفن کیا جائے. آغائے گل پائدانی اپنا تعارف کرا رہے ہیں عبد الکریم حائری سے, اور آج ہمیں الٹا طریقہ اختیار کرنا پڑتا, لوگوں سے کہنا پڑتا ہے جب قم جاؤ اور آغائے گل پائدانی کے قبر پہ رک کے دعا مانگو تو بالکل اس کے پہلو کی قبر کو بھی دیکھنا, یہ استاد ہیں آغائے گل پائدانی کے. اور قم کا حوضہ بنانے کی وجہ سے اہم ترین عالم ہے قم. فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی, میں اجتہاد کی آخری کلاس میں تھا. اب جو اجتہاد کی کلاس ہوتی ہے جسے درس خارج کہا جاتا, اس میں ایک پہلے تو صبح درس ہوتا ہے جس میں سب لوگ آتے ہیں, پھر درس دینے والا جو مرجع, معمولی عالم درس نہیں دیتا ہے مرجع, وہ دیکھتا ہے کہ ان میں بہت ہی ذہین طالب علم کون, آٹھ دس ہی ہوتے ہیں 500, ان کو بلاتا اور کہتا ہے تمہارے لیے خصوصی درس ہوگا, رات کو میرے گھر میں آنا. یہ طریقہ ہمیشہ چلتا. چنانچہ یہ دوسرے درس کی بات ہے جو رات کو ہو رہا. آپ مدینے گئے, آپ کو مدینے میں چھٹے امام کے دو مدرسے دکھائے جاتے ہیں, ایک تو روضہ رسول میں, یہ جگہ یاد رکھو یہاں چھٹا امام صبح کے وقت درس دیتا تھا اور ہر ایک کو اجازت دیا جاتا, اور ایک آپ کو یاد ہوگا میدان احد کے قریب ایئرپورٹ روڈ پر چھوٹا سا ایک مدرسہ دکھایا جاتا ہے بہت دور سے, کیونکہ پابندی ہے حکومت کی, وہاں کوئی جا نہیں سکتا. کہا جاتا ہے یہ بھی امام کا مدرسہ, لوگ چکرا جاتے ہیں کہ دو مدرسے کے, پہلا مدرسہ ہے ہر ایک کے لیے, دوسرا مدرسہ ہے منتخب سلیکٹڈ طالب علموں کے لیے. چنانچہ مراجع کا بھی یہ طریقہ. فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے, ہم اپنے استاد مرجع آغائے شیرازی کے گھر کے چھت پر بیٹھے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, 100 سال پہلے نہ ایئر کنڈیشن تھا نہ پنکھے, لیکن رات ہمیشہ صحرا میں ٹھنڈی ہوتی. اتنے میں آیت اللہ فشارکی تشریف لا, اس زمانے میں ایسے ہی دو نام تھے جیسے آج سیستانی اور خامنہ جی, جیسے آج سے 10 سال پہلے امام خمینی اور آغائے خوئی, یہ دو برابر کے مرجع, اور ہم نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ سرخ. ہمیں جو 8-10 ہیں یہ طالب علم نہیں ہے, سب مشتہد بن رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر کہا تمہیں کیا ہوا, قوم اتنی مصیبت و پریشانی میں تم خالی یہ مسئلے مسائل بتاتے ہو, پریشانی میں بھی تو ان کا ساتھ دو. ہم گھبرا دو, اتنے جلال کے عالم ہم نے اتنے بڑے مرجے کو کبھی نہیں دیکھا تھا. آغائے فشارکی کا چہرہ غصے سے سرخ, ہم نے گھبرا کے کہا کہ اے نائب امام اور مرجے ہوا, اور اے ہمارے محترم استاد ہوا کیا, یہ عام آدمیوں سے بات نہیں کر رہے, یہ ان سے کہہ رہے جن میں سے ہر ایک مشتہد. کہا پوچھتے ہو ہوا کیا, کیا دیکھتے نہیں کہ سامرہ میں کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی, ایک بیماری پھیلی تھی طاعون, روز آنا 100-100 200-200 لاشیں اٹھ رہے تھے, صاحبان ایمان بھی مر رہے تھے. کہا قوم پہ اجتماعی پریشانی آئی, اور تم انہیں ان کا حل نہیں بتاتے. ہم نے گھبرا کے کہا کیا ہے استاد محترم, جتنی دعائیں کتابوں میں لکھی ہے سب ہم نے بتا دی, مگر ایسا لگ رہا کہ پروردگار وہ امتحان لے رہا جو خالی دعا سے نہیں رکتا. کہا کہ ایسا نہیں, ایسے موقع کے لیے خاص دعا ہے, وہ وہی بتانے میں تمہارے پاس آیا ہوں. 100 سال کی عمر تھی آغائے فشار کی, سفید براق کا بھی ماتھے میں سجدے کا نشان, چہرہ ایسا کہ آدمی دیکھے تو بے اختیار رو دے. کہا جاتا ہے کہ اتنا مقدس چہرہ بہت کم مراجی اور علماء کا تھا آغائے فشار کی. کہا کہ میں تمہیں خاص عمل بتاتا ہوں, اور جا کر سامرہ کے صاحبان ایمان سے کہہ دو, اور میں بمبئی کے مومنین کرام سے کہہ دو کہ جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جائے جو کسی کا انڈیویجول پرابلم ہو, اکثریت اس میں مبتلا ہو, تو کہا کہ ان سے کہو کہ یہ عمل کرو. آغائے عبد الکریم حائری خود مرجے بنے, ان کے شاگردوں میں اتنے مرجے بنے. کہتے ہیں کہ ہم نے اگلی صبح صاحبان ایمان میں ہر جگہ یہ اعلان کرا دیا, اور عجیب بات ہو کہ اس دن سے لے کر یہ بیماری یا وبا ختم ہونے تک ایک مومن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایسا لگا کہ مصیبت آتی ہے مومن کے گھر کے چاروں طرف گھوم کے آگے بڑھ جاتی ہے. اور وہ عمل کیا تھا, وہ یہی جملہ تھا آغائے اس بیانی کا کہ بعض شخصیتیں خدا کے یہاں اتنا بڑا درجہ رکھتی مگر چون ہم ائمہ طاہرین کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھ نہیں پاتے. کہا کہ سنو, اپنے زمانے کے امام سے کہو کہ وہ بارگاہ الہی میں تمہیں تحفظ اور سلامتی دے. کہا یہ تو روزانہ ہو رہا, یہ تو کوئی نیا عمل نہیں. کہا اس طرح نہیں, کہو امام کو وہ واسطہ دو, یہ ان کا جملہ ہے, کہ امام بھی تڑپ جائے اور فوری طور پہ تمہاری حاجت آگے پہنچ جائے. ایسا واسطہ کس کا؟ آپ کے ذہن میں جو نام آیا وہ نہیں. کہا کہ امام کی مادر گرامی نرجس خاتون کا رتبہ بھی بارگاہ الہی میں بہت بلند. چاردہ معصومین میں شہزادی فاطمہ کا نام آنے کے بعد اور کسی جانب ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا, مگر فاطمہ کی بہو ہے نرجس خاتون, اور نرجس خاتون کا وسیلہ بہت ہے. ہمارے یہاں بعض بعض جگہوں شہزادی کے علاوہ جناب ام البنین کا بھی وسیلہ دیا جاتا, مگر نرجس خاتون اہل بیت کے گھرانے کی ایسی بہو کہ جن سے خاندان اہل بیت کی اتنی امیدیں وابستہ, انہی کا بیٹا تو سب کا انتخاب لے گا, انہی کا بیٹا تو ساری دنیا پہ حکومت کرے گا, انہی کا بیٹا تو عید زہرا لے کے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ان کا نکاح رسول خدا نے پڑھا اور ان کی رخصتی فاطمہ زہرا نے کی. ہر ایک نے نرجس خاتون کا واقعہ سنا, مگر ان کی منزلت, ان کا رتبہ. کہا کہ نرجس خاتون کا واسطہ دو, عام آدمی کو بھی اس کی ماں کا واسطہ دے دو. تو آج جبکہ اتنا زیادہ بے غیرتی اور بے شرمی کا ماحول کہ نہ آدمی کو بات یاد رہتا ہے نہ ماں, سب بھی وہ تڑپ جاتا. یہ تو زمانے کا امام. تو اے صاحبان ایمان اور اے اس مجلس میں آنے والی مومنات, آپ مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکایت تو کرتے مگر اس کا حل آپ کے پاس ہے, اس کو استعمال کریں. البتہ عورتوں سے ایک گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری برکتیں جمع کر کے آخر میں ایسی حماقت کرے کہ سب پہ پانی پھر جائے. اس لیے کہ شیطان جس طرح ہمارے واجبات کو ضائع کرتا اسی طرح ہماری دعاؤں کو ضائع کرتا. مثلا عورتوں کے یہاں وہ جو بیوہ کو تھالی میں بٹھانے سے انکار کر دیا جاتا, اپنی ساری زحمت, ساری محنت, سارا ثواب, سارا فائدہ ضائع. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع بڑا پھیل گیا اور میں بات کو سمیٹ کر مصائب کی منزل تک لانا چاہتا ہوں. مگر یہ ساری بات کہاں سے شروع ہوئی آپ تو بھول گئے ہوں, اور آپ کہیں گے مولانا آپ ہی یاد دلائی, آپ ہی نے تو ہم کو چکرا دیا, پتہ ہی نہیں چل رہا کس راستے پہ جا رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. موضوع تھا کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ باقی ہے, کوئی دیتا نہیں, ہم تو نیکی کرنے گئے, اس کے لیے بہترین عمل بہار الانوار میں ہے, حیات القلوب کی دوسری جلد میں. اور یہ آج کل اس لیے اطمینان سے پڑھا جا سکتا کہ آج کل ماشاءاللہ عمرے پہ جانے والے اور حج پر جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. اب میں اسے مختصر کرتا ہوں. راوی نے امام سے یہی شکایت کی, مولا پیسہ دے کے پھنس گیا, لوگ قرضہ واپس نہیں کر رہے. امام نے کہا سنو, شیش شخصیتیں ایسی کہ بارگاہ الہی میں ان کا رتبہ بہت بلند, مکہ جاؤ, ان چھ کی طرف سے الگ الگ ثواب کرو. ثواب کا مطلب ہوتا ہے سات چکر, ہر ایک کے لیے الگ الگ ثواب, اور ہر ایک کے ثواب کی نماز پڑھو. جب چھ ثواب اور چھ نمازیں ہو جائیں, ان چھ کا وسیلہ دو اور دعا مانگو. کون سی چھ شخصیت ہے؟ مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام کے والدین دو, مولا علی کے والدین دو, چار, شہزادی کی والدہ پانچ, اور پیغمبر اور مولا کے دادا چھ. معصومین تو ہم کو یاد رہتے ہیں, یہی ہمارے بزرگوں, ہمارے علماء اور ہمارے ذاکرین کا بڑا احسان کہ یہ ایک ایسی نعمت ہم کو دی ہے, کہ ایک ایسی امانت ہم تک پہنچائی کہ زمانے کے سرد و گرم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. مگر مولا علی کے والد حضرت ابو طالب اور مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد, خالی فضائل کے حوالے سے یاد نہ رکھیں, ان کا جو رتبہ ہے پیش خدا اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں. مولا علی کے علاوہ رسول خدا کے والد جناب عبداللہ اور والدہ جناب آمینہ، بڑی عظیم ہستیاں، سر پیٹ لینے کو دل چاہتا جب میں یہ روایت کتابوں میں پڑھتا کہ رسول خدا جب معراج کے سفر سے آ رہے اور جہنم کو بھی دیکھتے ہوئے چلے تو جہنم میں ایک مرد اور ایک عورت کو جلتا پایا اور وہ لوگ ایسی فریاد کر رہے تھے کہ پیغمبر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشا. خدا سے کہا، خدا بندہ، میں نے جہنم کے ایسے پورے گناہگار دیکھے مگر میرے دل پہ ایسا اثر نہیں ہو، یہ کون؟ کہا کہ اے حبیب، تم نے نہیں پہچانا، ان میں سے ایک تمہارے باپ عبداللہ ہے اور ایک تمہاری ماں آمینہ. اللہ اللہ، شفیع المذنبین کے والدین کے بارے میں اور یہ روایت، اور لکھی ہے کتابوں میں اور پڑھی بھی جاتی ہے بڑے فخر کے ساتھ. ہم نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں آج بھی ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر وسیلہ عبداللہ کا دیجیے، واسطہ آمینہ کا دیجیے، اور خدیجہ طاہرہ اور عبد المطلب، یہ چھ شخصیتوں کے نام یاد رکھیے گا. میں نے تو حدیث میں آیا تھا، تمہارا قرضہ چڑھا ہے لوگ واپس نہیں کر رہے، میں نے اور پریشانیوں میں بھی اس کو آزما کے دیکھا، الحمدللہ. میں نے تو جب کبھی اس پہ عمل کیا ہمیشہ مجھے فائدہ ملا، نقصان کا تو خیر سوال ہی نہیں. یہ ساری عظیم شخصیت، مگر بات اس بات پہ آ گئی کہ جو نوروز کا وقت تحویل ہے اس دعا کے لیے بہترین جب آپ کسی کی دل کی حالت کو بدلوانا چاہتے ہیں، چاہے خاندانی جھگڑے ہوں، چاہے بزنس کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد اور والدین کا پرابلم ہو. اور اولاد اور والدین کے حوالے سے ایک بات اور کہی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی اور رجب. واقعا اگر کسی کو اولاد کا مسئلہ تو عمل ام داؤد کو فراموش نہ کریں، وہ تو 3 مہینے کے بعد آپ کو مل رہا. خیر، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو خلاصہ کیا بنا کہ دعا ہمیشہ اپنا فائدہ لے کے آتی ہے، لیکن جگہوں کے بدلنے سے دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا. بمبئی کی دعا، بلکہ بمبئی میں بھی گھر کی دعا، امام باڑے کی دعا، مسجد کی دعا، مکے کی دعا، کربلا کی دعا، زمانے کے بدلنے سے دعا میں فرق پڑ جاتا، پیر کی دعا، بدھ کی دعا، جمعے کی دعا، اور وسیلہ دینے سے دعا کے اندر فرق پڑ جاتا. عام طریقے سے دعا مانگ لی، شاید منہ پہ بھی مار دی جائے، اور اگر ایسے وسیلے دیے جائیں کہ بعض وسیلے تو ہم اور آپ جانتے بھی نہیں. مگر ایک آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اور پھر آج کی مجلس کی حد تک تو بات مکمل. آخری سوال وہ یہ کہ کیا یہ آپ کو اچھا لگتا کہ آپ ایک مصیبت آ جاتی، آپ نے دعا کی، زور لگایا، خدا کی بارگاہ سے سر ٹکرایا، وسیلے دیے، واسطے دیے، وقت کا خیال کیا، جگہ چلے، وہ دعا قبول ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی. ابھی آ کے فارغ ہو کے آرام سے بیٹھے تھے، 2 گھنٹے بعد ایک نئی پریشانی، اب پھر ایک مرتبہ سارا اس کے لیے آپ نے چکر چلایا، بڑی مشکل سے آپ نے وہ پریشانی دور کروائی، پھر آ کے بیٹھے تھے اگلے دن کوئی اور پریشانی. یہ آپ کو اچھا لگتا کہ ایک بار ذرا زیادہ زحمت ہو جائے، یعنی زیادہ رونا پڑے، زیادہ گرگرانا پڑے، زیادہ زور سے اللہ کے گھر کا دروازہ نوک کرنا پڑے، مگر ایک ایسی دعا قبول ہو جائے کہ پھر یہ روزانہ کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں نا، سب کا مسئلہ ہی ختم ہو. کیا پسند ہے آپ، روزانہ تھوڑی تھوڑی زحمت اٹھانا یا ایک مرتبہ ایک بڑا خرچہ کر لے؟ جیسے اکثر ایسا ہوتا، ایک غریب آدمی، کرائے کا مکان، اب ہر مہینے وہ بھیک مانگتا ہے لوگوں سے کہ بھائی کرایہ چڑھ گیا، پیسے دے دو کرایہ. 15 سال گزر گئے، 100, 200, 300 دفعہ، یا یہ کہ ایک مرتبہ کسی سے اسے ایک بڑی رقم مل گئی، اپنا فلیٹ اس نے لے لیا، اللہ اللہ قیس اللہ. پہلے تو زحمت زیادہ ہو، لیکن 2000 روپے لوگوں سے نکلوانا پھر آسان. میں ایک عام سی بات کر رہا، لوگ کہتے ہیں یہاں 2 روپے نکلوانا بھی بڑا مشکل، لیکن خیر 2000 پھر بھی آسان ہے، 5 لاکھ مشکل. لیکن ذرا زحمت زیادہ اٹھا کے اگر یہ 5 لاکھ آپ کو مل جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ حل ہو گیا نا. یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر، اب روز آنا دعائیں، ہر مومن کے ساتھ پریشانی لگی، لیکن اگر آپ یہ ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ دی اور اپنی ایک دعا قبول کروا لی, جس کے نتیجے میں پتا چلا کہ اب اس کے بعد کبھی روزگار کی پریشانی نہیں آئی, اس کے بعد کبھی بیماری کی پریشانی نہیں آئی, اس کے بعد کبھی دشمنوں کے حسد کی پریشانی نہیں آئی, اس کے بعد کبھی اولاد کی پریشانی نہیں آئی, اس کے بعد کبھی جان کا خطرہ نہیں ہوگا, اس کے بعد کبھی مال کا خطرہ نہیں ہوگا, اس کے بعد کبھی عزت و آبرو کا خطرہ نہیں ہوگا, اس کے بعد آپ کو تڑپنا نہیں پڑے گا کہ خدا حج اور زیارات پر لے جائے. اور یہ ساری دعاؤں کے ساتھ آج کی رات ایک دعا اور بڑھا لیجیے. مجھے اطلاع ملی کہ بچے امتحان دے کے بیٹھے, کل ایس ایس سی کا رزلٹ نکلنے والا. خداوندہ جتنی ہستیوں کا آج واسطہ دیا گیا اور ان سب سے بڑھ کر ائمہ طاہرین, تجھے ان ساری معصوم اور محفوظ عن الخطا ہستیوں کا واسطہ کہ جو جو بچے امتحان میں بیٹھے ان سب کو کامیاب و کامران فرما, اور ہم سب کو اس سے بڑے یعنی آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما. بچے مطمئن ہو گئے نا, آئیے اصل موضوع پر. اب بچوں کو بھی یہ دعا نہ کرنا پڑے اگر ایک دعا ہماری پوری ہو جائے, اور جب تک وہ دعا پوری نہیں ہوگی, ایک دعا پوری نہیں ہوگی, روزانہ آپ کو 25 دعائیں مانگنا پڑے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی آج 10 دعائیں آپ نے پوری کروائیں, اطمینان کا سانس بھی نہ لیا, 10-15 مصیبتیں اور آ گئی. تقریباً ویسا جملہ جیسا دعائیں عرفات میں میرے مظلوم امام کا جملہ کہ اے خدا اگر تو مجھے مل گئے تو چاہے کائنات میں کچھ بھی نہ ملے میں نے کچھ نہیں کھویا, تو آ گیا تو سب آ گئے, اور اگر تو مجھے نہ مل پایا تو چاہے ساری کائنات مل جائے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا, خدا نہ ملا تو پھر کیا ملا. تقریباً ویسا میرا جملہ. تو اے صاحبان عقل, اب میں صاحبان ایمان نہیں کہتا ہوں, اب تو مسئلہ عقل کا, ایک ایسی دعا پوری ہو جائے کہ یہ سارے پریشانیاں ختم یا نہیں, وہ دعا تو آپ پوری نہ کروائیں, اور روزانہ 10-10-15-15 مصیبتیں. عقل والا تو کہے گا مولانا وہ چیز بتا دی کہ ایک بار وہ خزانہ ہاتھ آ جائے, بہت ہی آسان, ایک دعا اپنی پوری کروا لی, چاہے جناب نرجس خاتون کا وسیلہ دے, چاہے ائمہ طاہرین کے ان محفوظ عن الخطا بزرگوں کا واسطہ دے کر, اور چاہے خدا ائمہ کا واسطہ دے کر, اور وہ کیا کیا ہے, خدا ہمارے زمانے کے امام کو ظاہر کر. پھر اس کے بعد آپ کو روز آنا ان دعاؤں کے لیے پریشان نہیں ہونا, آپ سے زیادہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. پریشانی آپ لوگوں کی ہوتی ہے لیکن زحمت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, البتہ خوشی کے ساتھ مومن کا کام ہو جائے. آپ کے گھر میں ایک پریشانی ہو, ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں کے لیے کتاب کا ڈھولنا پڑتی, یہ سارے مسئلے حل اگر امام آ گیا. کوئی بیمار رہے گا جی نہیں, کوئی ناقص یا عیبدار رہے گا جی نہیں, کسی گھر میں جھگڑا ہوگا جی نہیں, کہیں ساس بہو میں جوتم پیدار ہوگی جی نہیں, کہیں بیٹے اور بیٹیوں کی گمراہی کا مسئلہ ہوگا جی نہیں, کہیں شادی کا سارے مسئلے حل. تو آپ یہ والی دعا کیوں قبول نہیں کرواتے؟ جیسے ہی میں ایک جملہ کہوں گا آپ حیرت سے مجھے دیکھیں گے, مولانا یہ بات ہم سے نہ کہی اللہ سے کہی, کہ اللہ آخر اپنی حجت کو کیوں نہیں بھیجتا؟ میں اللہ سے کیوں کہوں, میں آپ سے کہتا ہوں, اس لیے کہ روایتوں میں آئے کہ ماننے والے شیعہ اگر چاہیں تو جب چاہیں امام کو بلوا سکتے, جب چاہیں. قرآن نے اگر یہی بات ذرا مبہم انداز میں کہی, مگر کہی تو قرآن نے بھی نا, کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ کبھی تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک اپنے آپ کو نہ بدلو. امام کے آنے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ کے لیے حالت بدل جائے, مگر اللہ کہہ رہا بدلیں گے, لیکن اتنا نامکمل جملہ کام نہیں آئے گا. میں نے کیا کہا کہ آخر آپ کیوں نہیں بلوا لیتے امام کو, ایک مسئلہ حل کرائیے سارے مسئلے ختم. اب اگر آپ سوال کریں مولانا کوئی طریقہ ہے, تو اس کا جواب میری آنے والی مجالس کا عنوان, کل شہادت کی وجہ سے شاید میں پورا پورا اپنے عنوان پہ نہ رہوں. جب امام والدہ کا ایک حق ہے تو والد کا حق کو اور زیادہ, لیکن موضوع بہرحال چلتا رہے کہ کیا ایسا طریقہ ہے کہ ایک دعا قبول کروا لے, جب سے بار بار اسلام نے کہا کہ یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم زور لگا لگا کے تھک جاؤ, جب اللہ چاہے گا تبھی امام آئیں گے. نہیں, کاش تم امام کو بلوا سکتے ہو, بہت جلد بلوا سکتے ہو, فوراً بلوا سکتے ہو. میں حدیث کا جملہ پڑھ دوں جو حدیث کل آپ سنیں, چاہو تو ایک رات میں بلوا سکتے ہو, رات شروع ہو تو دور دور تک آثار نہ ہو امام کے آنے کے, اور رات ختم ہونے سے پہلے اپنے امام کو بلوا سکتے ہو, اتنا جلدی. مگر طریقہ کیا, یہ انشاءاللہ کل کا بیان, یہ طریقہ کیا. البتہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے امام کو فوراً بلوا لیا اور امام آ گئے تو کیا ہمارے مردوں کے چہرے اور ہماری عورتوں کے سر کے بال اس قابل ہے کہ ہم امام کے سامنے جا سکیں؟ کہیں یہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بلوا تو رہے ہیں مگر ابھی تک ہم ایسے ہیں ہی نہیں کہ امام آ جائیں گے تو ہم جائیں گے کیسے سامنے؟ بھئی یہ کوئی ذاکر یا عالم یا مولوی یا ملا یا مجھ جیسا قبر والا باپو تو ہے نہیں کہ جیسا دل چاہے آپ چلے گا بلکہ ڈھلائی کے ساتھ چلے گا. یہ تو امام ہے. بستر سے بستر, لفظ بستر تو میں نے غلط کہہ دیا, یہ لفظ مومن کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. گناہگار سے گناہگار بھی امام کا تو احترام کرے گا نا. ہم اور آپ تو پھر بھی اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ویسا بنا لو کہ امام کے سامنے جا سکے, پھر بھی نہیں بنا لو. لیکن آ کے ذرا زینب کبرا سے پوچھے, جو مجبور بھی بظاہر بہت ہے, حقیقتا تو اہل بیت اطہار کبھی مجبور ہوتے ہی نہیں بظاہر, اور امتحان بھی بڑا عجیب ہے. میدان کربلا ایام عزا کی آخری دو راتیں رہ گئی, تو جب میں پلٹ کے ایام عزا پہ غور کرتا ہوں, کل کی رات آخری رات ہے, وہ تو گیارہویں امام کی ہے. کربلا کے حوالے سے مصائب پڑھنے کی آج آخری رات ہے. جب میں پلٹ کے غور کرتا ہوں کہ پورے ایام عزا کا سخت ترین موقع کیا ہوگا کہ ایام عزا کو الوداع کہتے کہتے ایک بار پھر اس کو یاد کر لیں, تو میرا اپنا ایک نظریہ کہ سب ترین موقع شام غریبہ. اللہ اللہ, اتنا قابل احترام کرانا, کائنات کا سب سے محترم, کائنات کا سب سے معزز, کائنات کا سب سے مکرم کرانا, جس کے گھر کی عورتیں دن کی روشنی میں بھی محرم مردوں کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلتی, آج ایک سنسان اور ویران جنگل ہے, خاک زمین پر چلے ہوئے خیموں کے درمیان یہ گھرانہ بیٹھا, اور ایک بیمار جو غشی کے عالم میں ہے, اس کے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں. زینب نے دیکھا بچے گھبرا رہے ہیں, بیویاں پریشان ہو رہی ہیں. ہمارے جیسے گناہگاروں کے گھر پہ اگر شام غریبہ جیسی مصیبت آ جائے ہم برداشت نہ کرو, یہ تو ایسا گھرانہ کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر زینب نے دیکھا بیویاں پریشان ہیں, بچے گھبرا رہے ہیں. جلے ہوئے خیمے کی چوب زینب نے اٹھا, کہا کہ بیویوں گھبرانا نہیں, بچوں پریشان نہ ہو, شاید تم گھبرا رہے ہو کہ آج رات کو پہرا کون دے گا, نہ عباس ہے نہ اکبر ہے, مگر گھبرانا نہیں, اگر عباس نہ رہا اکبر نہ رہا, ابھی علی کی بیٹی زینب ہے. ایام عزا کے جاتے جاتے زینب کو پرسا دے دیجیے گا. زینب نے جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی, بٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا شروع کیا. زینب کو پہرا دیتے دیکھا بچوں کو تسلی کے ساتھ نیند آ گئی, مگر زینب کی نگاہ پڑی, کیا دیکھا؟ راہِ کوفہ اور نجف سے کوئی گھوڑے سوار چہرے پہ نقاب ڈال کے آ رہا. دیکھیے, عرب کے صحراؤں میں نقاب کوئی عجیب بات نہیں, مسافر نقاب ڈال کے سفر کرتے ہیں ریت سے بچنے کے لیے. زینب نے جیسے ہی دیکھا گھبرا کے آگے بڑھ, ادھر سے آنے والا آ رہا ہے, ادھر سے زینب آگے بڑھ, آواز دی, اے شب شاید تو کوئی مسافر ہے اور یہ تیرا راستہ, میں نبی کی بیٹی تجھ سے درخواست کرتی ہوں اپنا راستہ بدل لے, تجھے زحمت تو ہوگی لیکن میرے بچے اگر ایک بار اٹھ گئے تو انہیں دوبارہ نیند نہ آئے. آنے والے نے سنا مگر روکا نہیں, اب وہ ادھر سے آگے بڑھ رہا, زینب ادھر سے آگے بڑھ. زینب نے ایک بار پھر آواز دی, اچھا میں سمجھ گئی, شاید تجھے کسی نے یہ خبر دے دی ہے کہ یہاں مال و اسباب لوٹا جا رہا, میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی دن کی روشنی میں آ جانا اور جو لوٹا جو بچا ہوا سامان نظر آئے لے کے چلے جانا, ابھی میرے بچوں کی نیند خراب نہ کر. آنے والے نے یہ جملہ بھی سنا مگر روکا نہیں. البتہ اب زینب بھی بڑھ رہی, وہ بھی بڑھ رہا ہے تو زینب قریب آ چکی. علی کی بیٹی کو جلال آ گیا, ایک بار گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا, کہا کہ اے شب میں نے نبی کی بیٹی بن کے تجھ سے درخواست کی, میں نے علی کی بیٹی بن کے تجھ سے وعدہ کیا, مگر تو نے میری بات نہ مانی, شاید تو یہ سوچ رہا کہ میں ایک اکیلی اور بوڑھی عورت ہوں, عورت بے شک ہوں, اکیلی بے شک ہوں, بوڑھی بے شک ہوں, لیکن عباس سے جری کی بہن ہوں, عباس کی بہن, تجھے آگے نہ جانے دوں گی, پہلے اپنا تعارف کرا. یہ جملہ زینب نے پہلی مرتبہ کا, پہلے اپنا تعارف کرا. بس ایک بار آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی, آئے زینب نے دیکھا میرا مشکل کشا بابا علی ابن ابی طالب میرے سامنے ہے, وہ علی جسے زینب صبح عاشور سے یاد کر رہی ہے. بابا ذرا میدان کربلا میں تو آئیے, آج آ گیا مگر میرا دل بھی کہتا ہے, اور میں نے علماء سے سنا ہے ایک بار جیسے ہی علی کو دیکھا زینب گھبرا کے الٹے قدموں پلٹی, سیلانیوں کے درمیان پہنچ گئی, ایسا لگا کچھ تلاش کر رہی, ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی. بیویوں نے کہا شہزادی کون آیا؟ کہا بیویوں میرا بابا آیا ہے, میرا مشکل کشا بابا. سیلانیاں کہتی ہے شہزادی تو آپ پیچھے کیوں آ گئی, باپ سے بات کیوں نہ کی؟ کہا اس لیے آ گئی ہوں شاید کسی کے پاس بچی ہوئی کوئی چادر رہ گئی ہو, ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہ گئی, آئے میرا بابا. زینب کھلے بالوں بے مکنا چادر اپنے باپ کے سامنے جائے کیسے؟
بلا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین.
پروردگار تجھے مشکل کشا علی کی آمد کا واسطہ, اور شام غریبہ ام المصائب زینب اور زینب کے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ. تمام صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین مجلس و بانیان مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. جن مرحومین کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے, بانیان و حاضرین کے دیگر تمام مرحومین بلکہ کل مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. صفِ عزا پر بیٹھ کر آنسو بہانے والے اور صفِ عزا بچھانے والے ان کی تمام حاجتیں پوری فرما. خصوصیت کے ساتھ بعض صاحبان ایمان بیمار, انہیں جلد از جلد شفاء کامل عطا فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو بچے امتحان میں شریک ہوئے ہیں اور کل ان کا نتیجہ آ رہا, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی امتحان میں شریک ہوا, ان سب کو کامیاب و کامران فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. مرحومین کی اسماء گرامی, آج کی مجلس مرحوم رجب علی بھائی ابراہیم, مرحومہ گل بانو بھائی رجب علی ابراہیم, مرحوم جعفر علی چھترا بھوج لاکھانی, مرحومہ جینا بھائی جعفر علی لاکھانی, مرحوم داؤد علی جعفر علی لاکھانی, مرحومہ شہر بانو داؤد علی لاکھانی, مرحوم وزیر علی جعفر علی لاکھانی, مرحومہ مرحوم جمن بھائی جعفر علی لاکھانی, مرحوم یوسف علی جعفر علی لاکھانی, مرحوم برکت علی جعفر علی لاکھانی, اور مرحوم رجب علی روشن علی لاکھانی. جملہ مرحوم مومنین و مومنات, بانیان و حاضرین کے تمام مرحومین, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ.